الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، سيد العرب والعجم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا، نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کے درس قرآن کی آیت نمبر 164 کی کچھ حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. امت کی نصیحت اور استقامت اور پے در پے وارد ہونے والے مشکلات و مصائب و آزمائش میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خود کی استقامت اور اپنے متعلقین کے لیے نصیحت استقامت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک خاص شعبہ ذکر کیا گیا. یوں تو ہم نے گزشتہ کئی درس اسی حوالے سے سیکھ کی شرائط اور اسی کے معاملات پر ذکر کیے، اور آج یہی موضوع سے متعلق آیت کریمہ مزید تفصیل کے ساتھ اس عنوان کے حوالے سے مقدمہ ہے. اور اس سے پہلے جتنی بحث کی گئی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اس کا اطلاق نیکی کا حکم دینا اور برائیوں کو برائی جان کر اس سے باز رہنے کا حکم دینا، یہ کس شعبے میں اور کس سطح پر مسلمانوں پر کن کن صورتوں میں یہ فرض اور واجب ہوتا ہے؟ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے برا جاننا، یہ تین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تین درجے، اس کی کوششوں کو ہر شعبے کے اندر جہاں ریاست کے ایک امیر کے لیے ہے، علاقے کے ایک حاکم کے لیے ہے، برادری کے ایک سرپنچ اور سربراہ کے لیے ہے، حاکم کے لیے ہے، برادری کے تمام برادری کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کے لیے ہے، اور گھر کے اندر ایک باپ کے لیے ہے. یہ تینوں صورتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں. آج اسی صورت حال کی حوالے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 اور 164 ذکر کی گئی ہے. قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے وہ واقعہ موجود ہے کہ جنہیں بعض علماء نے حضرت موسیٰ کی قوم بھی ان کو ذکر کیا، بعض نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں بھی ان کو شمار کیا کہ جنہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا. اور وہاں پر تین گروہ سامنے آئے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، جس کی وضاحت ابھی ذکر کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مقام آپ کی قوم مقام ایلا میں آباد تھی، اور یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر آباد ہے، اور ان شہر اس سمندر میں اور بالخصوص ساحلی علاقوں کے اندر مچھلیوں کی اس قدر فراوانی کثرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے چند مخصوص مہینے ہوتے تھے کہ جس میں مچھلیوں کی تعداد سطح آب کے اوپر اس قدر نظر آتی تھی کہ پانی کم اور مچھلیوں کی تعداد کی پوری سطح نظر آتی تھی۔ پھر ان مہینوں کے علاوہ ایک خاص طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کے طور پر پورے ہفتے میں عام دنوں کے اندر مچھلیوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی تھی، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تو اسی معیار پر مچھلیاں جس طرح کے اور مہینوں کے اندر جو مخصوص مہینے تھے جس میں نمودار ہوتی تھی، اس طرح وہ مچھلیاں دوبارہ سطح آب پر نظر آتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بنی اسرائیل کی پختگی عقیدے کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے، ان کی ابتلا کے لیے ہفتے کے دن شکار کو منع کیا۔ انہوں نے ساحلی علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے حوض بنا رکھے تھے جس میں سے راستہ اسی سمندر کے پانی کا آتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن اگر مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے تو کم سے کم حوض کے اندر اس مچھلیوں کو جمع کرنے کا ایک راستہ کرتے تھے، اور یہی بنی اسرائیل کا حد سے بڑھ جانا تھا۔ اور قرآن مجید نے جہاں پر بنی اسرائیل کو حد سے بڑھ جانے کے لیے کہا ہے اور جہاں پر ان کے لیے عذاب شدید اتارا ہے، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور یہ پھر ایک دفعہ نہیں، ایک نسل، دو نسل، تین نسل، نسل در نسل کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ احکام کی مخالفت جاری رہی، اور یہ امت مصطفیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہم نے حد سے تجاوز کرنے سے روکا ہے، اور انہوں نے اس میں ہیلا نکالا کہ براہ راست تو ہم اس میں انوالو نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہیلا نکال کر جس کی اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی اجازت نہیں تھی اور مکمل طور پر ممانعت تھی، لیکن اس میں جان بوجھ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام میں اپنی رائے کو دخل دینے کے لیے ہیلا نکالا، اور ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا لیکن حوض ایک بنا لیا جس سے راستہ اس حوض کی طرف آتا اور مچھلیاں آ کر ہفتے کے دن حوض میں جمع ہو جاتی اور وہ اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے۔ تو اب امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے اندر عبرت دلائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے نشیب و فراز تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن تمہیں احکام الہی کو مقدم رکھنا ہے اور اسی بات کو آگے رکھنا ہے۔ تو نسل در نسل یہ ان کے اندر تھا، لیکن یقیناً ہر دور کے اندر خوف خدا رکھنے والے اور انبیاء کے سچے جانشین رہے ہیں، تو جن کے دل میں خوف خدا تھا اور جو اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے تھے وہ ان لوگوں کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہلا نہ کرو اور اس قسم کا معاملہ تم نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت ہے۔ اور قرآن مجید اس چیز کو آگے ذکر کرتا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل باز نہیں آتے تھے، اور نافرمان لوگ جو لمبا عرصہ اس میں گزار چکے تھے اور اسی میں وہ مبتلا تھے، اور بات منع کرنے والوں کی منع پر نہیں عن المنکر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور کچھ لوگ ان میں ایسے تھے منع کرنے والوں میں، روایت میں آتا کہ 70,000 کے قریب یہ آبادی جو شام کے ساحل پر آباد تھی، اور اس میں صرف 12,000 وہ حضرات تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اور اس میں بھی دو طبقے تھے، ایک عزیمت کے مقام پر تھے جو فرنٹ لائن پر آ کر آگے آ کر باقاعدہ ان کا نام لے کر کہتے تھے کہ جناب تم مخالف ہو اور تم یہ اللہ کے احکام کو بدل رہے ہو، وہ نہ بوری بند ہونے سے ڈرتے تھے نہ ٹارگیٹ کلنگ سے ڈرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کا ان پر بڑا کرم تھا، اور وہ پہلی صف میں آ کر اس معاملات کو ذکر کرتے تھے اور جو غلط تھا اس کو غلط کہتے اور جو حق ہے اس حق کی راہ کو واضح کرتے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا ان کے اندر جو یہ کہتا تھا ان کے لیے کہ تم ان کی طرف اتنی توجہ تو کر رہے ہو، اتنی بات تم ان کے لیے ذکر تو کر رہے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو ان کے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کو آیت نمبر 164 کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو تین گروہ شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ذکر کی ہے، میں انشاءاللہ وقت کے اختصار کے حوالے سے ان تینوں کے احوال کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک سوال سب سے بڑا جو حضرت امام راضی وغیرہ نے اتارا ہے کہ یہ جو نیکوکار لوگ تھے انہوں نے بدکاروں سے جان چھڑائی، ان کو ووٹ دے کر دوبارہ منتخب نہیں کیا بلکہ شہر کے اندر ایک دیوار کھینچ دی، اور دیوار کھینچ کر ان کو اپنے سے الگ کیا، خود الگ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ جب مسجد میں آئے تو اللہ کا کلام سنا، بعد میں گئے تو ان کے ساتھ سگریٹ پان گٹکا سب کھاتے رہے، یہ معاملہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس طرح ان نافرمان امت نے اللہ رب العالمین کے احکام کو بدلا تو سچے علماء اور سچے جو وارثین اور مرشدان گرامی تھے ان کے مریدین اور ان کے طلباء نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے مشائخ کے ساتھ بالکل جڑے رہے، یہاں تک کہ اہل حق کی تعداد جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے وہ 12,000 کے قریب تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں جو آج کا دن جو اسٹرائک کا دن تھا اور پھر ہم نے اس چیز کو گواہ دیا، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پھر بھی اپنا کام کاج بد رکھا، اس لیے کہ بڑی اچھی نسبت تھی ممتاز قادری کے حوالے سے۔ یہ بہت کم لوگوں کو سعادت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے قوم کا حال یہ ہے نا کہ جب تک گولی نہ چلے، بوری نہ آئے، بھتا نہ لیا جائے، اس وقت تک ہم لوگوں کے شٹر نہیں گرتے۔ لیکن ایک احتجاج کا اور ایک ظالم اور جابر حکمرانوں کے جن کے کانوں پر جوئے نہیں رینگتی اور ایک مجاہد اور ایک غازی کی طرف اور قانون رسالت جو اہل اسلام کا ایک بنیادی قانون ہے کہ اگر فوج کی توہین کرنے والے کو باغی قرار دے دیا جاتا ہے، ریاست کی اور یہ نام نیاز جھوٹے صدر کے بارے میں کہنے والے کو باغی قرار دے دیا جاتا ہے، تو جس نبی کا ٹکڑا ہماری فوج کھا رہی ہے اس نبی کے لیے جو قانون ہے 295C اس کی تبدیلی اور اس کو مسخ کرنے کے لیے جو ماحول بنایا جاتا ہے، اور پھر اگر اس میں اہل حق احتجاج جو شرعی اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس کو پامال کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو مذہب کے زاویے سے، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم نے کہا دیکھیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی آپ کی دکان پر شٹر پر ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے، آپ کا سر نہیں پھاڑا جائے گا، کوئی گولی نہیں چلائی جائے گی۔ اب آپ کا ایمانی تقاضا ہے کہ کہیں آپ نے بھتہ خوروں کے لیے شٹر گرایا ہے، اور کیا اب ناموس رسالت کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کراچی کو جو بانٹا گیا ہے پیسوں کے لیے، تو ان بھتہ خور اور بوری والے نظاموں سے ڈر کر آپ نے یہ کیا ہے، تو کیا خوف خدا اور ناموس رسالت کے لیے جو ممتاز قادری نے جو کام کیے یہ فرض واحد نہیں ہے بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے ترجمانی تھی، اور بالخصوص ان سنیوں کے لیے جن کا یہ کہنا کہ میرا سب کچھ قربان تم پر یا رسول اللہ؟ یہ پورا دورہ جی کا بازار خورا ہوا، یہ نعت خوانی کریں اور آپ اگر آپ نیاز کریں تو ایسا نہیں کہ ایک چاول بچ جائے، ان کو جھومنے کے لیے اگر آپ بٹھائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ان پر تو عشق ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ باہر آپ اگر سروے کریں، علماء نے اس پر پریس کانفرنس کی ساری باتیں کی، تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ لیکن پھر بھی بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مسئلے کو مذہبی مسئلہ سمجھ کر، ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کردار پر تو پیش کیا کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس میں ایک فکر پیدا کی۔ میں اللہ رب العالمین کے حضور دعائے برکت ضرور کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نظام ناموس رسالت کے قانون کا معاملہ ہے، یقیناً اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے اور اس کا لحاظ کرنے والے اور اس کی محبت کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں اجر دینے کا وعدہ اللہ نے ضرور کیا ہے۔ بس اللہ ہمیں دنیا کا کتا نہ بنائے، تو یہ جس طرح کہ اگر ہفتے کے دن اگر نہ کرتے تو وہ سمجھتے کہ شاید جناب جو ہے کہ وہ اتوار کے دن ہمارے ہاتھوں میں مچھلیاں نہیں آتی، لیکن اپنے ضمیر سے سونے سے پہلے ایک سوال کرنا کہ احتجاج کی ایک صورت تھی ہے جہاں پر قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، سنتیں پڑھ کر، جہاں پر درود شریف پڑھ کر اپنے مال کے ذریعے اس عقیدے کو نعت خوانی کر کے، تقاریر کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، اسی طرح جہاں پر ایک سر پر مسئلہ آ کر کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر ہمارا سماجی و ثقافتی پرامن احتجاج کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جو 295C کے قانون کو مسخ کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے اور گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، اس کو ہٹانے کے لیے نام نہاد شیخ الاسلام نے بھی میرے خیال میں پی ایم میر کے پر اس نے اروائی نیوز پر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اینڈ ٹائم پر اس نے یہ بات کی ہے کہ جناب ممتاز قادری کو قتل کیا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کیو ٹی وی پر تو آپ اچھل اچھل کر ناموس رسالت کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھنے کی بجائے آپ کی ٹھڈی کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، اور آپ تو نہ شیخ الاسلام اور پورا پورا لباس، اور آپ کی تو پرانی تقریریں موجود ہیں، یہ نیٹ پر میں ان کی پوری ضروریت کو سنا رہا ہوں، آپ کی تو پرانی تقریریں پنجاب عدالت کی موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کو ریاست قتل کرے گی، عام آدمی قتل نہیں کر سکتا، لیکن یہ نیٹ پر بھی ان کی تقریریں موجود ہے طارق قادری کی۔ اور تین جو لوگ ایسے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ تین امام، وہ یہ کہتے ہیں جہاں پکڑو قتل کر دو، تو ان کی قسطیں موجود ہیں نیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا جی ہم امام اعظم کے فتوے سے تنزل کریں گے اور ان تین ائمہ کے فتوے پر آئیں گے، گستاخ رسول کو گلی میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ڈالر کی کوئی بھرمار ہو گئی تھی شیخ الاسلام کہ آپ نے فیصلے سے دو دن پہلے ہی اتنا بھیانک فتویٰ دے دیا اور کہا کہ ممتاز قادری کو قتل کرنا چاہیے، سلمان تاثیر کا کوئی قصور نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ آپ ہی کی تقریر تھی جو لوکی شریف کا ادب نہ کرے اسے قتل کر دو، جو حضور کے کپڑے کو میلا کہے اسے قتل کر دو،
شیخ الاسلام یہ آپ ہی کی تقریریں تھیں نا کہ جوتا نبی پاک کے جوتے کو اگر کوئی جوتیا کہہ دے تو قتل کر دو. اتنی جلدی ایمان بیچ دیا آپ نے کہ آسیہ ملعونہ نے حضور کو گندی گندی گالیاں دی. اور آج بھی ننکانہ جیل کے اندر جو موجود ہے اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں جناب جس کو سزا کے لیے متعین کر دیا تھا کہ یہ سزا کی مستحق ہے, اور سلمان تاثیر ملعون نے وہاں پر جا کر کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور اس قانون کو کالا قانون دیا, تو آج ہم چیف جسٹس کی کوئی اوقات ہی نہیں کہ جس سے کوئی بات کی جائے, لیکن ہم اہل انصاف سے بات کرتے ہیں کہ جناب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان تاثیر کی فطرتی شرارت جو ان کی فطرت کے اندر تھا, جہاں وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں, تو آپ کے سامنے 2007 موجود ہے جب انہوں نے خود پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مشرف کی حکومت اختیار کی تھی اور اس میں وزارت انہوں نے خود پنجاب کے اندر حاصل کی, تو ان کا فطرتی بندرپن اور کلابازیاں ان کی فطرت کے اندر تھی, اور وہی انہوں نے کیا کہ جب آسیہ ملعونہ عیسائی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دی معاذ اللہ, اور ایف آئی آر کے اندر وہ گندی گالیاں درج ہیں, اور ڈسٹرکٹ کورٹ نے جناب اس کو نومینیٹ کیا سزا دی, اور اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپیل کرے آگے کورٹ کی طرف, لیکن سلمان تاثیر خود اس کیس کے اندر کود پڑا اور اس نے اس قانون کو ناموس رسالت کے مقدس قانون جو قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ اولئک هم الاذلین, کہ جو اللہ رسول کے مقابلے پر آتے ہیں وہ ذلیل ہیں, اور اللہ رب العالمین کے کلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے قتل ہی کا فتویٰ دیا ہے, تو انہوں نے کل کالا قانون کہہ کر کورٹ کا بھی مذاق اڑایا, عدالت کا بھی مذاق اڑایا, آئین کا بھی مذاق اڑایا, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اس مقدس اور مبارک اور قرآن و سنت سے منسوس قانون کو کالا قانون کہا اور اس پر پوری تحریک چلائی, اور ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عالم نے کراچی سے غلیل سے پتھر مار کے مار دیا ہو, 2 مہینے تک ریکارڈ پر ہے احتجاج ہوتے رہے, 4 صوبوں کے اندر احتجاج ہوتے رہے, اور حکومت کے بڑے بڑے عہدیداران اور سیاسی حضرات اور بالخصوص جو ہمارے ملک کی مقدس وہ ایجنسیاں ہیں جن کے کہا جاتا ہے کہ ان کے کاندھوں پر ملک کی باغ ڈور ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا لطیفہ ہے, تو ان کو بھی مطلع کیا گیا کہ ایسا شخص جو آئین کا قانون کا اور عدالت کا گستاخ ہے اس سے رجوع کروائے, اس سے معافی کروائے, لیکن اس نے نہیں کیا. تو آج نئی خبریں جس طرح کے اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئی ہیں اور بالخصوص دی نیوز وغیرہ کے اندر اس کی رپورٹ آئی ہے ممتاز قادری کے حوالے سے کہ اس نے اپنی پرسنل میٹنگ کے اندر یہ بات کی, ملاقات کے اندر, کہ میں خود گاڑی کے اندر موجود تھا, سلمان تاثیر نے دوبارہ حضور کی شان میں بکواس کی, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ لفظ نہ کہیں, اس نے کہا شٹ اپ کہہ کر مجھے خاموش کیا, اس نے کہا پھر وہ کھانا کھا کر آیا تو میں نے اس کو گڑے میں اتار دیا. تو یہ تو عین شریعت کے مطابق تھا, ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ جو آج آ گیا ہے, اس آیت کو میں نے زبردستی نہیں لایا, یہ تو ہمارے درس کے تسلسل میں چل رہی تھی. آج مقبولیت کے حوالے سے دیکھیے وہی آیت کریمہ جو آزمائش کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. تو ہر مسئلے کو, سیاست بھی ایک جو ہے وہ مذہبی شعبہ ہے, لیکن یہ سٹرائک اور یہ ہڑتال جو علماء کی طرف سے دی گئی تھی, اس کو جو حقوق العباد کی پامالی کہے, اس کا عقلیہ دیوالیہ نکل گیا ہے. اس نے رسول اللہ کی سنت کو, رسول اللہ کے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ ایک سماجی اور یہ ایک ثقافتی اور یہ زمینی حقائق کے اعتبار سے پورا امن احتجاج کا طریقہ تھا, تاکہ ہر مسلمان متفق ہو کر اس بات کی طرف بتا دے کہ جہاں ہم جھوم جھوم کر نعتے پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وہاں پر یہ بات ہم بتا دیں آج کے اس احتجاج کے ذریعے کہ ہمیں یہ قانون اور یہ فیصلہ قبول نہیں. جب سلمان تاثیر آسیہ کے فیصلے کو صرف گورنر ہونے کے حوالے سے رد کر سکتا ہے, تو یہ پورا پاکستان ممتاز قادری کے حوالے سے اس فیصلے کو رد کرتا ہے. تو یہ صرف ایک احتجاج کے طور پر تھا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں اپنے حساب سے حصہ لیا, چاہے وہ آدھا دن انہوں نے کام بند کیا یا پورا دن بند کیا یا وہ نہیں گئے. اور میں بالخصوص, تعلیم ضروری ہے لیکن احتجاج کے حوالے سے جن لوگوں نے جو کام کیا, انہوں نے کسی عالم, کسی تنظیم, کسی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام نہیں کیا, بلکہ ناموس رسالت کے اس قانون کو باقی رکھنے کے لیے کام کیا. یہاں پر حضرت امام راضی کو تسلسل میں جوڑنا چاہتا ہوں. ردے کیے پوچھا گیا کہ جناب اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, 6 دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں, جس دن منع کیا اسی دن آتی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت امام راضی سے پوچھا گیا کہ جب ہفتے کے دن منع کیا گیا تو چاہیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کم آتی, اتوار کے دن زیادہ آ جاتی, لیکن یہ کہ ہفتے کے باقی دنوں کے اندر مچھلیاں کم ہوتی تھی, امام راضی نقل کیا اور قرآن بھی ذکر کرتا ہے, لیکن ہفتے کے دن زیادہ ہوتی تھی جس دن اللہ نے منع کیا ہے, اس کی وجہ حضرت امام راضی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ ان پر بڑا شدید قسم کا امتحان تھا, جس کی ایک جھلک آج ہمارے اوپر ہے جو کراچی کے اندر ہماری عقلیں بند ہیں, ہماری فکر بند ہیں,
نعت خوانی تک ہم سنی ہیں، نعت خوانی تک ہم عاشق رسول ہیں، تقریر تک عاشق رسول ہیں، اس کے بعد اس کے کیا تقاضے ہمارے کاروبار پر عائد ہوتے ہیں، ہماری ذات پر عائد ہوتے ہیں، ہمارے بچوں پر عائد ہوتے ہیں، ہماری ذات پر عائد ہوتے ہیں، اس فکر کے اعتبار سے مفلوج ہو چکے ہیں، تو اس میں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ایک بناوٹی رشتہ ہے، اس کو ختم کر کے حقیقی رشتہ استوار کرنا چاہیے. اس کو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ بکثرت مچھلیاں آنا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر آزمائش تھی، اور بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا امتحان تھا. اس میں یہ دیکھنا تھا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے، اس کے نزدیک مال کی فراوانی زیادہ ہے، اس کے نزدیک دنیا کی کثرت کی فراوانی زیادہ ہے، جبکہ وہ بھی مقدر ہے، جتنا لکھ دیا گیا اتنا ہی ملے گا، جتنا اس نے کھانا اتنا ہی لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھ کر تقدیر پر کسے کامل یقین ہے، اللہ رب العالمین کے حکم پر کسے کامل یقین ہے. دنیا بظاہر اس صورت میں امتحان بن کر بنی اسرائیل کے سامنے آزمائش کے طور پر آ چکی ہے، اور سطح آب پر پانی نظر نہیں آتا، بس مچھلیوں کی ایک سطح ہے جس طرح کی کوئی زمین کی سطح بچھا دی گئی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس دن اللہ رب العالمین نے ان پر حد لگا دی ہے، پابندی لگا دی ہے، یہ صرف آزمائش کے لیے، تاکہ ان کے ایمان کو جانچا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھیں تو ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمان برداری اور اللہ رب العالمین کے احکام کی فرمان برداری کس طرف ہے. اور اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی سورہ عنکبوت کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. محبوب ان سے کہیے کیا لوگوں کو صرف ایسی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ قائم نے ایمان لایا، کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، وہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کوئی باس پورس پوج گوج کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض اس کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے دنیا میں کہ وہ ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو قرآن کا دستور ہے، اور قرآن نے نظام اور نظام قدرت اور مزاج قدرت کو ذکر کیا کہ جن کا ایمان مقبول، جو بارگاہ الوہیت اور قبولیت کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، ان کے سامنے آزمائش کی کڑی نظیریں آ کر سامنے کھڑی ہوں، کڑی معاملات ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے. یقیناً وہ آزمائش ان کے محبوب قائدین کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، محبوب دولت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، محبوب مال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، محبوب برادری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، محبوب متعلقین کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر دیکھنا ہے کہ جناب اگر ان کے یہ سارے محبوب رشتے خدا نخواستہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں، اور یہ شخص اللہ کی محبت کی طرف سے اگر ان سے رشتہ رکھتا تھا، اور پہلی اس کی خشت اول اور بنیاد اچھے عقیدے پر تھی، اچھی فکر پر تھی، تو وہ اپنا ایمان اللہ رب العالمین کی طرف لے جائے گا. اس پیر کا کرنا کیا جو ناموس رسالت کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس مولوی کا کرنا کیا جو ناموس رسالت کے لیے غیرت نہ دلا سکے، اس باپ کا کرنا کیا جو ناموس رسالت کے تقاضوں کو ہمیں نہ سمجھا سکے. تو یہ سارے مذہبی تقاضے جس کے لیے رشتہ اور تعلق قرآن مجید نے ذکر کیا تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ سارے ابتلائی سلسلے امتحان کے طور پر قریبی سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون ہے جس نے ہمارا کلمہ پڑھا تھا، ہم سے امیدیں رکھی تھی، ہماری طرف مراجعات کا شوق رکھا تھا، یہ دنیا میں ہی ڈھیر ہونے کا اور دنیا میں ہی ہمیشہ رہنے کا سوچا تھا. تو قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا وہم لا یفتنون، اور یہ کس طرح اس نے سوچا کہ اسے آزمایا نہیں جائے گا. تو بنی اسرائیل کے اس واقعے نے ہمارے لیے بھی، اگر اب بھی ہماری بے حسی ٹوٹے اور ہمارے اوپر سے بے حسی کے معاملات گویا کہ ہٹیں، تو پھر کوئی بات ہم آگے کی طرف کر سکتے ہیں. ایک بات اس کے علاوہ قرآن مجید نے اس چیز کو بھی ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو یہ اس بات کو کہتا تھا کہ جناب تم اس قوم کو نصیحت تو کرتے ہو، لیکن اس قوم کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ہلاکت کا وعدہ کر لیا ہے، اور یہ قوم تو ہلاک ہوگی، ان کو نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ تو وہ علماء ربانین ذکر فرماتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اپنے رب کے سامنے حجت قائم کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب کے سامنے حجت قائم کر رہے ہیں، ولعلہم یتقون، اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے شاید ہم ڈریں اور ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے اور تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے. اور بخاری شریف کی وہ بنیادی حدیث جو آج کے دور کی بھی غماز ہے، سید عالم کہتے ہیں کہ پوری یہ قوم اگر پانی کے جہاز میں سوار ہو اور اس کی منزل ہوئی ہو، نیچے والی منزل، دوسری منزل، پہلی منزل، پھر دوسری منزل، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ یہاں سے اٹھ کر پہلی منزل والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں کچھ نہ ملے تو دوسری والی کے پاس جاتے ہیں،
پھر نچلی منزل والوں نے سوچا کہ کب تک ہمیں پانی کی حاجت ہوتی رہے گی اور ہم پہلی منزل والے کے پاس جائیں گے، کیوں نہ ہو کہ جہاز کے پیندے میں اور جہاز کے گویا کے نیچے تخت پر اگر سوراخ کر دیا جائے تو سمندر کا پانی تو خود اندر آ جائے گا اور پانی تو ہمیں حاصل ہو جائے گا، تو اوپر والے کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والے اگر بیک وقت اس کو نہ روکیں اس فعل سے تو صرف نیچے والا نہیں ڈوبے گا، اوپر والا بھی ڈوب جائے گا، پورا جہاز ہی غرق ہو جائے گا. اگر اوپر والے نیچے والے کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بالکل عافیت کے ساحل تک پہنچ جائے گا، اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو یہ راستے میں پہنچنے کی بجائے راستے میں ہی وسط سمندر میں غرق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرمایا یہ حال میری امت اور میری قوم کا ہے کہ ان میں لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی حرکتیں کریں گے، ایسے معاملات کریں گے. اب اگر جن کے پاس عہدہ ہے، مرتبہ ہے، دینی سود بود ہے، اور مطلقاً یہاں پر یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ان پر اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، ایمانی طور پر یہ بات ہے کہ اس کو روکیں، زبان سے روکیں، اس کو دل سے برا مانیں، اس کا ساتھ نہ دیں، اس کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ وہ فتنہ پنپ نہ پائیں، وہ اکثریت نہ پکڑے اور وہ اپنے لیے وسعت نہ پکڑے، تاکہ خود بھی بچیں اور پھر اپنے معاملات والوں کو بچائیں. اور فرما اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان سے دوری حاصل کرو، جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ان شرفا نے کیا تھا کہ بستی کے اندر ایک دیوار کھینچ دی تھی کہ سارے فاسق فاجر جالی دنیا کے کتے اس طرف تھے اور اللہ رب العالمین کے فرمان بردار اس طرف تھے، اور وہ روزانہ جھانک کر دیکھتے تھے ہفتے کے دن، تو وہ پورا سمندر کا ساحل جو تھا وہ بھرا ہوتا تھا. ایک دن چند لوگوں نے، کیونکہ جو بزرگوں کے اولاد یا ان کے نوجوان جو بچے تھے تو ان کو روکنے کے بجائے کم سے خوف خدا تو تھا، لیکن پھر بھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جناب ہوا کیا ہے. ایک دن جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کا ساحل ہفتے کے دن بالکل خالی پڑا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ساحل پر تو ایک بندہ بھی نہیں ہے، شام کا پورا ساحل جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے جا کر جناب جب دیوار سے اوپر کے چڑھ کے دیکھا تو سارے قوم جو ہے، جو نوجوان تھے وہ بندر بن گئے تھے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے. اس میں علماء نے لکھا کہ نوجوان بندر اس لیے بنے کہ وہ تو جذبات میں گمراہ ہوئے، بوڑھے خنزیر اس لیے بنے کہ انہیں عقل اور شعور تھا لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کے نافرمانوں کا ساتھ دیا اور نوجوانوں کے حوصلوں کو حق کے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیا اور پس کیا، تو خدا نے انہیں بندر نہ بنایا، خنزیر بنایا. تو بوڑھے خنزیر بن گئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نوجوان بندر بن گئے. تین دن تک وہ روتے رہے یہاں تک کہ ان کے قدموں کے تلوے تک آنسو آ جاتا تھا، اور تین دن کے بعد پوری قوم ہلاک ہو گئی. اللہ رب العالمین ہمیں عبرت عطا فرمائے، اس سے نصیحت عطا فرمائے کہ جس راہ کی طرف ہم چل رہے ہیں اور جس معاملات کی طرف ہم چل رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اس بات کی طرف ہم کہتے ہیں سلمان تاثیر کا قتل حق تھا اور اسے قتل ممتاز قادری نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اور کیا آپ یہ جرت رکھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کچھ اظہار فرمائے ہاتھ اٹھا کر، مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر؟ اور یقیناً سلمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا یہ اس کا مقدر تھا، یہ اس کی گستاخی کا نتیجہ تھا. یہ ظاہر سی بات ہے اس نے ہندوؤں سے بھی، اس کے ایک بیٹا ایک آتش، اور اب لوگوں نے یہ پوچھا، آخری بات عرض کر دوں کہ سلمان تاثیر کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ جا کر خود اخبارات پڑھو، اس کی جو حرام کی پراپرٹیاں تھیں تو قوم تو اس میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ عادت تو اس کی سکھوں کی اولادیں تھیں، اس کی ایک عورت سکھ تھی بلکہ کئی ہندو عورتیں تھیں اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور اب اولادوں کے اندر تو بندر بانٹ رشتے داروں میں وہ چلا، ان کو تو پرواہ بھی نہیں کہ کہاں وہ غرق ہو گئی. پیپلز پارٹی خامخواہ اپنا مقدر اور اپنی آخرت خراب کر رہی ہے. اور ان میں جو سنی صحیح العقیدہ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس معاملات سے آپ بیک ہوں اور پیچھے ہٹیں، یہی گز یہی میدان ہے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ممتاز قادری کی طرف کوئی غلط نظر ڈالے، یہ پہلا فیصلہ ہے. علماء اہل سنت آگے ہیں، اپیل اس کے ذریعے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب کے سارے وکلاء کو جن کی میں تعداد 500 سے زیادہ تھی، جو نہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے نہ کسی پیر کے مرید تھے، لیکن ناموس رسالت کا جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے بیلوس خدمت کرنے کے لیے پہلی ہی مقدمے کے لیے جناب انہوں نے دستخطیں کی ہیں، اور ممتاز قادری کی قیادت میں انہوں نے ناموس رسالت کے مقدمے کی جنگ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہیں. میں وکلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، وہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اور ہم تو مذہبی لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ایسا نظریہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے، آخرت پر ایسا یقین ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ اخبارات پڑھا کریں، ان لوگوں کے اظہار خیال پڑھا کریں تاکہ آپ کے لیے تجدیدی وفا ہو. مال اور حب جا اور حب منصب اور حب مال کا جو نشہ ہمارے ذہنوں میں چڑھا ہے وہ انشاءاللہ غیرت مند لوگوں کی تاریخ پڑھنے سے وہ کافور ہو جاتا ہے. اور بندے کے سامنے گنبد خضرا کی جو پھیکی تصویر ہمیں لگ رہی ہے دراصل وہ روشن تصویر ہے، اس کی نورانیت خود بخود قلب و جگر تک اتر جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.